نحمده و نصلي و نسلم میر مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ و عرب والا جماعی فاللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. صحبتِ اہلِ دل جس نے پائی نہ ہو, صحبتِ اہلِ دل جس نے پائی نہ ہو, اس کا غم غم نہیں, اس کا دل دل نہیں, اس کا غم غم نہیں, اس کا دل دل نہیں. صحبتِ اہلِ دل جس نے پائی نہ ہو, صحبتِ اہلِ دل جس نے پائی نہ ہو, اس کا غم غم نہیں, اس کا دل دل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں, ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر بھانگ دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر بھانگ دوہل, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر بھانگ دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر بھانگ دوہل, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. مواہب ربانیہ جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ایک بڑا مجموعہ ہے. اس میں اصل میں 6 ملفوظات ہیں، 6 کتابیں ہیں ملفوظات کی، اور ہر کتاب عموماً سفر کی ہے. کچھ ملفوظات اس میں کراچی کے بھی ہیں، کچھ سعودی عرب کے ہیں، مکہ شریف کے، مدینہ شریف کے، کچھ کونیا کے ہیں، ترکی کے، استنبول کے، کچھ ساؤتھ افریقہ کے ہیں. اس طرح سے یہ ایک بڑی کتاب بن گئی ہے. اس کتاب سے اس کا عنوان تمام کتابوں کا رکھا گیا ہے مواہب ربانیہ. یہ اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. عافیت کے معنی، ارشاد فرمایا کہ عافیت کے معنی ہیں کہ زندگی اللہ کی مرضی پر مستقیم رہے. مستقیم، ارشاد فرمایا کہ عافیت کے معنی ہیں کہ زندگی اللہ کی مرضی پر مستقیم رہے. اگر کوئی شخص بنگلے گاڑی وغیرہ سب چیز اس کے پاس عیش و عشرت ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ شخص عافیت میں نہیں ہے، یہ سخت مصیبت میں ہے. اور جو آدمی بظاہر روٹی چٹنی کھا رہا ہے اور جھونپڑی میں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہے، اصل میں یہی شخص عافیت میں ہے اور یہی شخص اللہ کا منظور نظر ہے. تو ارشاد فرمایا کہ عافیت کے معنی ہے زندگی اللہ کی مرضی پر مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ رہے. وہ جو کہتے ہیں نا گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، وہ نہ ہو، بلکہ جہاں بھی رہے اللہ کا ولی بن کے رہے، متقی رہے، کامل متقی رہے. یہ ملفوظ جو اب سنا رہا ہوں یہ مکہ مکرمہ کا ملفوظ ہے، جنوبی افریقہ کے دارالعلوم آزاد ویل کے شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب جو حضرت والا کے مجاز بھی ہیں، اور دیگر علماء بھی موجود تھے. بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں حضرت والا نے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اللہ کو منظور نہ ہو تو شیخ بھی کسی کی اصلاح اور تزکیے میں مفید نہیں ہو سکتا. اللہ کو منظور نہ ہو تو شیخ بھی کسی کے اصلاح اور تزکیے میں مفید نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی حفاظت کی ہے. صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میرا نبی دنیا میں ہدایت کا سب سے بڑا مظہر ہے، مظہر اتم ہے، یعنی جہاں ہدایت کا اظہار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ظہور ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں مظہر. مظہر سمجھ لیا، لیکن مظہر ظہور پر تو قادر ہے، اظہار پر قادر نہیں. یعنی اس پر اللہ کی ہدایت کا ظہور ہوتا ہے لیکن دوسروں پر اظہار کا وہ خود اللہ کا محتاج ہے، خود نہیں دے سکتا کسی کو ہدایت. ہدایت کی تجلی کو ہمارا نبی بھی تم پر اظہار نہیں کر سکتا. یہ توحید کی حفاظت کی اللہ نے. اگر ہر کام نبی کے اختیار میں ہو جاتا تو لوگ توحید میں شک کرنے لگتے کہ نبی بھی خدا کا شریک ہے، نعوذ باللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کی حفاظت کی ہے کہ ہمارا نبی بھی ہدایت کے معاملے میں ہمارا محتاج ہے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. ہدایت کی تجلی کو ہمارا نبی بھی تم پر اظہار نہیں کر سکتا، ظہور کر سکتا ہے میری مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے ظہور کر سکتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر اللہ کا رحمت اور فضل نہ ہو تو قیامت تک تم میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء. لیکن جب میری مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے، تو ان مظاہر ہدایت کے ظہور میں اظہار کا حکم لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ, ان مظاہر ہدایت کے ظہور میں اظہار کا حکم لگا دیتا ہوں کہ اب ظاہر کر دو, تو میری مشیت سے بندوں کا تزکیہ ہوتا ہے. مظہر ظہور کی جگہ ہے مگر وہ تابع ہے مظہر کے, مظہر مانے ظہور کرنے والا اللہ تعالی. مظہر ظہور کی جگہ ہے مگر وہ تابع ہے اس مظہر کے, مشیت الہیہ کے. لہذا صحبت شیخ کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ, ہمارا اختیار یہاں تک تھا کہ اپنے کو شیخ کی خدمت میں حاضر کر دیا, اب آپ اپنا وہ فضل و رحمت اور مشیت, وہ مشیت جو اس کی آیت, اس آیت میں مذکور ہے, ہمارے شامل حال کر دیجئے. کیونکہ اس پر بندوں کا اختیار نہیں ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے نیک صحبت میں جانے کا, شیخ کے پاس جانے کا, کہ بھائی اٹھو رکشہ میں, موٹر سائیکل میں, گاڑی میں, پیدل بیٹھ کر جاؤ, ہمارے مظہر ہدایت کی جگہ پر. لیکن اب ہدایت ملتی ہے یا نہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں, اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ, ہمارا اختیار یہاں تک تھا کہ اپنے کو شیخ کی خدمت میں حاضر کر دیا, اب آپ اپنا وہ فضل و رحمت اور وہ مشیت جو اس آیت میں مذکور ہے شامل حال. کون سی آیت؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, یہ والی آیت میں مذکور ہے, وہ شامل کر دیجیے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے. تزکیہ کیا ہے؟ دل کا صاف ہونا, برے برے اخلاق سے صاف ہونا. میں اپنی مجلس میں عرض کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں, مگر لوگوں کو اچھے اخلاق کی اہمیت, اچھے اخلاق کی حقیقت ہی نہیں معلوم. اچھے اخلاق اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہنس کے ملنا, جھک کے ملنا, مسکرا کے ملنا, مہمان آ جائے اس کی تواضع کرنا, جی حضوری کرنا. اچھے اخلاق کی حقیقت یہ نہیں ہے. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو ہمارے حضرت نے سارے اخلاق حمیدہ, جن کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ, اچھے اوصاف, اس کو اپنے رسالے اصلاح اخلاق میں درج کر دیا ہے, جن کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ, برے اخلاق, ان سے ہمیں بچنا ہے. اچھے اخلاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا, یہ ہے اچھا اخلاق. اور توبہ کرنا, کثرت سے توبہ کرنا, یہ ہے اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا, مایوس نہ ہونا, یہ اچھے اخلاق. اور خدا تعالیٰ کی ہر تقسیم پر راضی رہنا, جس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں, یہ اچھے اخلاق, ہر حال میں راضی رہنا. اور اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا, یہ ہے اچھے اخلاق. ان کو ایک ایک کر کے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان اخلاق کے حاصل کرنے میں شیخ سے رہنمائی لینی چاہیے. مثلاً کسی آدمی کو اللہ پر بھروسہ نہیں, آدمی واویلا کرنے لگتا ہے, تو وہ اپنے شیخ کو لکھے کہ میرے اندر اللہ پہ بھروسہ توکل کی عادت نہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں, میں چلانا شروع کر دیتا ہوں, شکایت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, یہ کیوں ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اپنے شیخ کو لکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ مرض ہے. تو اس طرح سے اچھے اخلاق کو حاصل کرنا. اور برے اخلاق کی کیا حقیقت ہے؟ کہ بھائی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور کنجوسی, بخل جسے کہتے ہیں عربی میں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, غیبت کا مرض ہے, اپنے کو بڑا سمجھنے کا مرض ہے, اپنے کو اچھا سمجھنے کا مرض ہے, یہ سارے ہیں برے اخلاق, ان سے صفائی. تو تزکیہ کے کیا معنی؟ کہ ہمارے دل برے اخلاق سے پاک ہو جائے اور اچھے اخلاق ہمیں حاصل ہو جائیں. تو اے اللہ, آپ نے جو اس آیت میں ہمارا کام تھا شیخ تک آنا, نیک صحبت میں آنا, وہ ہم آ گئے, اب آپ اپنا فضل اور وہ رحمت جو آپ نے اس آیت میں مذکور فرمائیے وہ ہمارے شامل حال کر دیجئے, تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے, دل کی صفائی ہو جائے. کیونکہ تزکیہ کا اصل سبب آپ کا فضل و رحمت اور مشیت ہے, لہذا ہم اس کی آپ سے فریاد کرتے ہیں. فریاد اللہ سے رونا چاہیے, یہ نہیں کہ بس دعا مانگا اور جیسے وہ بعض لوگ ایسے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اور یوں پیچھے پھینک دیتے, یوں کیا اور اٹھ گئے. نہیں, اللہ سے رونا, تڑپنا, دل سے دعا کرنا. میرے شیخ رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ابھی میں دو دن پہلے پڑھ رہا تھا, ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تڑپ تڑپ کے مانگو, تڑپ تڑپ کے مانگو. جو تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے اسے اللہ ملتا ہے. تڑپ کے بغیر اللہ نہیں ملتا, پیاس کے بغیر پانی نہیں ملتا, تڑپ کے بغیر اللہ نہیں ملتا. اس لیے اللہ کو پانا ہے تو رو رو کے مانگو, اللہ سے تڑپ تڑپ کے مانگو, آہو زاری کرو. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, کچھ رو. ارے بھائی رونے والی شکل ہی بنا لو اگر رونا نہیں آتا, اس پہ بھی وہ رحم کھا لیتے ہیں. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. یہ دوسرا ملفوظ ہے مقام نبوت اور مقام صدیقیت کا فرق. ارشاد فرمایا کہ من النبیین کے بعد صدیقین ہے. قرآن پاک میں آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, نبیین کے بعد صدیقین کا لفظ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ولایت یعنی اللہ کی دوستی کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت ہے. ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت ہے. اس ولایت کے آخری اعلیٰ ترین مقام کے بہت دیر بعد نبوت شروع ہوتی ہے. اب کوئی نبوت کو نہیں پا سکتا, نہ نبوت نیچے آ سکتی ہے نہ ولایت نبوت تک پہنچ سکتی ہے. تو لیکن ولایت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے صدیقیت. جہاں صدیقیت کی سرحد ختم ہوتی ہے اس کے فوراً متصل نبوت کی سرحد شروع نہیں ہوتی, بلکہ کافی فاصلہ چھوڑ کر پھر نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے. جیسے ہندوستان کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے درمیان میں کچھ زمین ایسی ہے نہ جو ہندوستان کی ہے نہ پاکستان کی, کچھ فاصلے کے بعد پاکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے انبیاء اور اولیاء کی سرحدوں میں فاصلہ کر دیا کہ نہ آگے ولی جا سکتا ہے نہ پیچھے نبی آ سکتا ہے. اور عظمت نبوت کا بھی تقاضا تھا کہ جہاں سے ولایت کی سرحد ختم ہو نبوت کی سرحد اس سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو. نبوت کا مقام بہت بلند ہے, نبوت کا مقام بہت بلند ہے. حصول مقام صدیقیت کے لیے دعا. اب یہ مقام صدیقیت جو سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت ہے, سب سے اعلیٰ درجے کی اللہ کی دوستی کا مقام ہے, ہر شخص کو مانگنا چاہیے. مانگنے سے مل بھی جاتا ہے, اور بالفرض اگر نہیں بھی ملا تو مانگنے والوں میں تو نام آ جائے ہمارا. کل اللہ کہیں کہ اگر تو مانگتا تو ہم دے بھی دیتے, تو نے مانگا ہی نہیں, پھر کیا دوبارہ دنیا میں آنا ہوگا. اس لیے میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن ہمارا کام مانگنا ہے تو اپنا کام کرو, جتنا ان کو دینا ہوگا وہ اپنا کام کرے گی, اور جیسی تڑپ ہوتی ہے ویسی عطا ہو جاتی ہے. مانگو تو صحیح. تو ارشاد فرمایا کہ باب نبوت اب بند ہو چکا ہے, لہذا اس کا مانگنا بھی حرام ہے بلکہ کفر ہے, لیکن ولایت صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں, لہذا ہم سب یہاں کعبہ میں یہ دعا مانگ لیں, کیونکہ یہ مکہ شریف کے ملفوظات ہیں اور کعبہ شریف میں یہ ملفوظ ہوا. تو یہ وہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ ولایت صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں, لہذا ہم سب یہاں کعبے میں یہ دعا مانگ لیں. مرد بھی مانگیں عورتیں بھی مانگیں, عورتیں بھی ولایت صدیقیت کے مقام کو پہنچ سکتی ہیں اور مرد بھی پہنچ سکتے ہیں. کتنا بھی گرا پڑا آدمی ہو اللہ سے مانگے اللہ کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں, کیونکہ اگر کوئی نالائق سے نالائق آدمی ہو مجھ جیسا آدمی اور کہے کہ بھائی میں تو اتنا نالائق ہوں میں کیسے اللہ کی ولایت مانگوں, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اس کو شک ہے کہ نالائق کو اللہ لائق نہیں بنا سکتے. ایک دم نے اللہ نالائق کو لائق بنا دیتے ہیں. کتنے کافروں کو اللہ نے ایمان دے کر اور وہ اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیا. اس لیے اپنی نالائقی کو تو ہم مستعذر رکھیں کہ ہم نالائق ہیں, لیکن جو مانگ رہے ہیں اس میں اپنی نالائقی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے کرم پر نظر رکھیں کہ اللہ بھی بڑے کریم ہیں, مگر ساتھ میں کچھ محنت بھی ہو. خالی یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں اور مانگیں, کچھ محنت کریں کچھ مانگیں. تو ارشاد فرمایا کہ باب نبوت اب بند ہو چکا ہے, لہذا اس کا مانگنا حرام بلکہ کفر ہے, لیکن ولایت صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں, لہذا ہم سب یہاں کعبہ میں. اب وہاں کعبہ میں تھے, ہم کعبہ میں نہیں ہیں, لیکن ہم جہاں بھی ہوں اللہ تو ہے وہاں, اللہ سے مانگو. کعبے میں اللہ بھیج دے سبحان اللہ, وہاں بھی دعا مانگیں گے. جب تک کعبہ نہیں جا سکتے ہم یہاں دعا مانگیں گے. تو فرمایا کہ لہذا ہم سب یہاں کعبے میں یہ دعا مانگ لیں کہ اے خدا اولیاء صدیقین کے جو منتہا ہے آخری سرحد انتہا درجے کی جس کے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہیں یعنی اس کے بعد ولایت کی اور کوئی سرحد نہیں ہے آخری سرحد ہمیں وہاں تک پہنچا دیجئے کیونکہ ولایت صدیقیت کی آخری سرحد سے ایک اشاریہ بھی پیچھے رہ کر اگر ہم مرے تو حسرت ہوگی حسرت ہوگی کہ ہم اتنا اس درجے پر کیوں نہیں پہنچے اگر ہم مرے تو حسرت ہوگی کہ کاش وہ پالا بھی ہم چھو لیتے اپنے مہمانوں کو آپ مایوس نہ کیجئے حاجی اور عامر جو عمرہ کرنے والا ہے زائرین وہ اللہ کے مہمان ہیں تو وہاں یوں دعا مانگو کہ اپنے مہمانوں کو آپ مایوس نہ کیجئے کہ کریم میزبان ہمیشہ اپنے مہمانوں کی ہر فرمائش پوری کر دیتا ہے بس ہماری درخواستوں کو آپ شرف یا قبولیت سے نواز دیجئے کہ ہم گدائے حرم بن کے آئے ہیں گدا مانے فقیر ہم گدائے حرم بن کر آئے ہیں اور آپ شاہ حرم ہیں سلطان حرم ہیں سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ پھر سن لو ارشاد فرمایا کہ باب نبوت اب بند ہو چکا ہے لہذا اس کا مانگنا حرام بلکہ کفر ہے لیکن ولایت صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں لہذا ہم سب یہاں کعبے میں یہ دعا مانگ لیں کہ اے خدا اولیاء صدیقین کی جو منتہا ہے جس کے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہیں ہمیں وہاں تک پہنچا دیجئے کیونکہ ولایت صدیقیت کی آخری سرحد سے ایک اشاریہ کے پیچھے رہ کر اگر ہم مرے تو حسرت ہوگی کہ کاش وہ پالا بھی ہم چھو لیتے اے میں اپنے مہمانوں کو آپ مایوس نہ کیجئے کہ کریم میزبان ہمیشہ اپنے مہمانوں کی ہر فرمائش پوری کر دیتا ہے بس ہماری درخواستوں کو آپ شرف قبولیت سے نواز دیجئے کہ ہم گدائے حرم بن کر آئے ہیں اور آپ شاہ حرم ہیں سلطان حرم ہیں سبحان اللہ ہم گدائے حرم بن کر آئے ہیں اور آپ شاہ حرم ہیں سلطان حرم ہیں قلب عارف کی مثال سونے کی ترازو سے ارشاد فرمایا کہ ایک لکڑی تولنے کی ترازو ہوتی ہے لکڑی تولنے کی اور ایک سونا تولنے کی ترازو ہوتی ہے لکڑی کی ترازو میں پاؤ ڈیڑھ پاؤ رکھ دو پتہ ہی نہیں چلتا اس ترازو کا کانٹا نہیں ہلتا اور سونے کی ترازو سانس کی ہوا سے بھی ہل جاتی ہے اتنی نازک ہوتی ہے کہ سانس کا بھی دباؤ محسوس کرتی ہے وہ اس میں وزن بدل جاتا ہے اس ترازو کا کانٹا لکڑی کے ترازو کا کانٹا نہیں ہلتا اور سونے کی ترازو سانس کی ہوا سے بھی ہل جاتی ہے اللہ تعالی ہمارا قلب ایسا بنا دے کہ اگر ایک ذرہ بھی حرام خوشی آ جائے تو ہمارا دل کانپ اٹھے دل کی ترازو ہل جائے کیونکہ ایک اشاریہ ایک ذرہ حرام لذت کو دل میں لانا اللہ سے دور ہو جانا ہے لکڑی کی ترازو کی طرح ہمارا دل اللہ بے حس نہ ہونے دے کہ گناہ کی حرام لذتوں کو درامت کر رہے ہیں اور دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا پھر سن لیجئے ارشاد فرمایا کہ ایک لکڑی تولنے کی ترازو ہے اور ایک سونا تولنے کی ترازو ہوتی ہے لکڑی کی ترازو میں پاؤ ڈیڑھ پاؤ رکھ دو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس ترازو کا کانٹا ہلتا نہیں اور سونے کی ترازو سانس کی ہوا سے بھی ہل جاتی ہے اللہ تعالی ہمارا قلب ایسا بنا دے کہ اگر ایک ذرہ بھی حرام خوشی آ جائے تو ہمارا دل کانپ اٹھے دل کی ترازو ہل جائے یعنی کہ شبہ گناہ سے بھی ہم بچیں جس میں گناہ کا شبہ بھی ہو شک بھی ہو کہ اس میں کھٹک ہو گئی دل کے اندر کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس سے فوراً توبہ کی توفیق ہو جانی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تو اے اللہ ہمارا قلب ایسا بنا دے کہ اگر ایک ذرہ بھی حرام خوشی آ جائے تو ہمارا دل کانپ اٹھے دل کی ترازو ہل جائے کیونکہ ایک اشاریہ ایک ذرہ حرام لذت کو دل میں لانا اللہ سے دور ہو جانا ہے ہر معاملے میں دین کے بار بار بتاتا ہوں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں ایک شعبہ عقائد کا ہے کہ ہمارے عقیدے درست ہوں دوسرا شعبہ عبادات کا ہے جس میں عبادت کرنا بھی شامل ہے اور گناہ سے بچنا بھی شامل ہے اور تیسرا شعبہ معاملات کا ہے کہ ہمارا لین دین صاف ستھرا ہو شریعت کی حکم کے مطابق ہو اس میں سود نہ ہو کسی کا حق نہ مارے
کی پوری پوری ادائیگی کرے اور ایسی شرائط معاہدے میں نہ رکھے جو خلاف شریعت ہوں معاملات, اور جس کا دینا ہو فوراً ادائیگی کرے, کسی کا حق نہ مارے, کسی کا حق روکے نہیں, ستائے نہیں اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, میرا کوئی کمال نہیں, میرے شیخ کی تعلیمات ہیں, میرے شیخ کی دعائیں ہیں. ہمارے یہاں 30 تاریخ کو ہی سب جو کام والے آتے ہیں سب کی تنخواہیں ہم دے دیتے ہیں, پہلے سے نکال کے رکھتے ہیں 30 تاریخ کو, مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کو دے دیتے ہیں. مکان کا کرایہ ہے جلد سے جلد دے دیتے ہیں, اس میں روک پاس اپنے پیسے رکھے ہیں, روکتے نہیں ہیں. کبھی اگر ایسا ہو گیا ہو کہ نہیں ہے دیر سے ہو جاتی ہے, لیکن 2-4 تاریخ 5 تاریخ 6 تاریخ اس سے اوپر الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی. بلکہ ہوتا یہی ہے کہ جو سب سے پہلے جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے وہ مکان کا کرایہ الگ سے ہم رکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, کھانے پینے کو بہت ہے. تو اس طرح سے مزدوروں کی تنخواہ بھی فوراً دے دینی چاہیے, اجرت فوراً دے دینی چاہیے, بلا وجہ روک نہیں چاہیے. تو یہ ہو گئے معاملات. اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت, کہ ہمیں آپس میں کیسے رہنا چاہیے, اچھے تر اخلاق سے رہنا چاہیے, بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, میل جول کیسے کرنا چاہیے, یہ ہے معاشرت. اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ بھی معاشرت کا ایک اصول ہے. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق کیا ہیں جو میں نے ابھی ساری تفصیل بتا دی, اچھے اخلاق, یہ 5 شعبے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سے بہت 2 نہیں تو بہت زیادہ ہوا تو 3 شعبے تو ہم کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی معاملات بھی ساتھ ہیں, کسی کا لینا دینا نہیں کرتے, کسی کو تنگ نہیں کرتے. لیکن معاشرت اکثر لوگوں کی خراب ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مشائخ کے ہاں معاشرت کا پتہ ہی نہیں ہے, رہن سہن کا طریقہ نہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سکھائے اس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو اس ملفوظ میں گناہ کی لذت حرام درامت کرنے کا لکھا ہوا ہے کہ ایک ذرہ بھی نہ آئے, تو اس میں یہ سب چیز شامل ہے, معاملات بھی شامل ہیں, اخلاق بھی شامل ہیں, معاشرت بھی شامل ہے, عبادات بھی شامل ہے, گناہ سے بچنا بھی شامل ہے, اور عقیدہ بھی شامل ہے, سب چیز اس میں شامل ہے. کہ اگر ہمارا عقیدے میں ذرا بھی کوئی کمی خرابی ہو کوتاہی ہو فوراً ہمیں انتباہ اللہ تعالیٰ دے دے, سونے کی ترازو ہو کہ ذرا سی شک میں ہل جائے, ہو ذرا سی خرابی سے ہل جائے. تو ارشاد فرمایا کہ ایک لکڑی تولنے کی ترازو ہوتی ہے اور ایک سونا تولنے کی ترازو ہوتی ہے. لکڑی کی ترازو میں 1.5 پاؤ رکھ دو تو پتہ ہی نہیں چلتا, اس ترازو کا کانٹا نہیں ہلتا, اور سونے کی ترازو سانس کی ہوا سے بھی ہل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا قلب ایسا بنا دے کہ اگر ایک ذرہ بھی حرام خوشی آ جائے تو ہمارا دل کانپ اٹھے, دل کی ترازو ہل جائے. کیونکہ ایک اشاریہ, ایک ذرہ حرام لذت کو دل میں لانا اللہ سے دور ہو جانا ہے. لکڑی کی ترازو کی طرح ہمارا دل اے اللہ بے وجہ نہ ہونے دے کہ گناہوں کی حرام لذتوں کو درامت کر رہے ہوں اور دل پر کچھ اثر ہی نہ ہو رہا ہو. اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا فرما دے. اب یہ ایک آخری ملفوظ اور سنا کر انشاءاللہ پھر ختم کرتا ہوں. حدیث وجبت محبتی للمتحابین فی کی شرح, ایک حدیث سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی, کہ میری محبت واجب ہو گئی, واجب میری محبت واجب ہو گئی, ضروری ہو گئی, مجھ پر واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے محبت جو میری خاطر سے ملتے ہیں. آپ لوگ آئے ہیں اللہ کے لیے آئے نا, تو اس مجلس کا خدا تعالیٰ کی محبت اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری محبت واجب ہوگی, اس کی شرح فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ والی محبت اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیا, یعنی جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے, یعنی احسانن میں اپنے ذمے واجب کر لیتا ہوں, میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں, اللہ ان بندوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں جس کی برکت سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، مگر اصل میں اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تب ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مگر صرف قلبی محبت پر اکتفا نہ کرو، صرف دل کی محبت سے اکتفا کفایت نہ کرو کہ بس یہ ہو گیا کافی، جسم کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، جسم کو بھی لے جاؤ، کیونکہ قلب چل نہیں سکتا، دل چل تو نہیں سکتا، غالب کے ذریعے، غالب کہتے ہیں جسم کو، دل چونکہ جسم میں ہے تو جسم کو بھی لے کے جاؤ، غالب کے ذریعے جائے گا۔ لہذا فرمایا بل آگے اس حدیث کی ہے ول متجالسین فیا، یعنی اللہ فرما رہے میری محبت ان پر واجب ہو گئی جو میری خاطر سے ملتے ہیں، ول متجالسین فیا کہ وہ آپس میں مل کر بیٹھتے بھی ہیں۔ اپنے قلب کو غالب کی سواری پر لے جاؤ، اپنے قلب کو غالب یہ رہا اور یہ رہا قلب، یہ سواری ہے یہ سوار ہے، اپنے قلب کو غالب کی سواری پر لے جاؤ اور اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ اس کے بعد والمتزاورین فیہ بھی فرمایا، والمتزاورین یعنی ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو، نہ تو وہیں رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذریعہ معاش اور تجارت کو چھوڑ دو، اور نہ ہی یہ کہ وہاں سے ایسے غائب ہو جاؤ کہ پھر بعد میں پتہ ہی نہ لو، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، پابندی سے آنا جانا، اس کو کہتے ہیں والمتزاورین فیہ، وہیں نہ رہ جاؤ۔ اس کے بعد والمتبادلین فیہ ہے کہ یہ بندے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جان لے لینا لیکن مال کی بات نہ کرنا، جان لے لینا چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، گر جان طلبی مذائقہ نیز ورزر طلبی سخندرین، جان چلی جائے وہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمارا پیسہ کوڑی خرچ نہ ہو کسی کام میں۔ لہذا ایک دوسرے پر خرچ بھی کرو، صوفیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ سنتوں کی کتاب دے دو بھائی جلدی سے، اس سے پہلے کہ جنریٹر پھر ناراض ہو جائے، جلدی جلدی اختتام کو پہنچو۔ پچھلے جمعے ہم نے کہا سنتیں کون سی پڑھی تھی، چلو یہ سب سے آسان جواب ہے، کسی کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے جمعے کہاں تک کی سنتیں پڑھی تھیں؟ بیت الخلاء کی سنتیں چل رہی تھیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو ہمارے حضرت والا کی سب سے مشہور اور مستند کتاب ہے سنتوں کی، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے نے سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے، کوئی چیز لفافے کے اندر ہے اور اس میں سے نظر نہیں آ رہا تو چاہے جیب میں ہو چاہے انگوٹھی میں ہو تو وہ پہن کر جا سکتے ہیں، چاہے تعویذ بھی ہو لیکن نظر آ رہا ہو پھر اس کو باہر اتار کر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بیت الخلاء میں لے جانا خلاف ادب ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں، بعض گھروں کے اندر کموڈ لگاتے ہیں، ڈبلیو سی لگاتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ کہیں یہ قبلے کی طرف تو نہیں ہے، قبلے کی طرف نہیں لگانا چاہیے اور اس طرح بھی نہ ہو کہ ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اور اگر کہیں مسافر ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہے تو تھوڑا سا جہاں تک ممکن ہو سکے آڑا ہو کے بیٹھ جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے، اور پھر بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد استغفار کر لے کہ اللہ قبلے کی بے ادبی ہو گئی ہم معاف کر دیجئے، کیونکہ اب سفر میں ہے کموڈ ہے ایسا لگا ہوا اور فوراً جو ہے فارغ بھی ہونا ہے تو پریشانی ہو جائے گی، ایسی صورت میں فارغ جہاں تک ہو سکے آڑا ہو کے کر لے، قبلے سے رخ پھیر کے اور باہر نکل کے استغفار کر لیں۔ رفع حاجت کے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں، بیت الخلاء کے اندر بے ضرورت کوئی انتہائی شدید ضرورت کی بات ہو اشارے کنائے سے جواب دے دیں، لیکن بلا ضرورت شدیدہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بعضی عورتیں بچوں کو لے جاتی ہیں ہگانے متانے کے لیے, وہاں ان سے باتیں کرتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ ابھی میں باہر نکل کے پھر تم سے بات کرتی ہوں, ضرورت کی بات کر لے. اور اللہ کا ذکر کرنا تو بدبودار جگہ, نجاست کی جگہ, وہاں جائز نہیں. پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں, کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت, چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو, استنجے کی جگہ کو دایاں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, بایاں ہاتھ سے استنجا کریں. بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا, کہیں سفر میں ہے کہیں دور ہے, اس وقت ایسی آڑ کی جگہ رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے, سطر کی حفاظت کرنی چاہیے. اور بیٹھ کر پیشاب کریں, کھڑے ہو کر نہ کریں. اور وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے, سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے, موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لے. فائدے میں لکھا ہے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے, سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہاں نشانی لگا رہا ہوں, یہ کوئی ہٹائے نہیں, یہ تو میرے ہی پاس جائے گی. چلو ٹھیک ہے. اچھا بھائی, آپ دعا کر لو, اللہ تعالی جو کچھ پڑھا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب دوستوں کو, حاضرین کو, حاضرات کو, اور سننے والوں کو, اور ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. میرے گھر والوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا فرما دیجئے کہ شبہ گناہ سے بھی ہم کھٹک جائیں بلکہ ہم لرز جائیں, اور اللہ اس گناہ سے, اس شبہ گناہ سے بھی ہم دور بھاگیں. ہمارے دل کو ایسی ترازو بنا دے, ایسی نازک ترازو بنا دے کہ آپ کی معمولی نافرمانی سے بھی ہم لرزنے لگیں, کانپنے لگیں, اور توبہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگیں. اے اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما, ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. عقائد ہوں, عبادات ہوں, معاشرت ہو, معاملات ہو, اخلاقیات ہو, اے اللہ ہم سب کو سب میں کامل فرما دے, اچھے بہترین اخلاق سے ہمیں نواز دے, اور اے اللہ تمام برے اخلاق سے ہم سب کو پاک فرما دے. اللہ ہمارے دیرینہ مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو تنگی میں ہیں, اللہ ان کو فراخی اور برکت نصیب فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کو مجھ سمیت آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے فرید صاحب کی گھر والی انتہائی شدید عاجل ہو گئیں اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی تھیں, اب کچھ طبیعت بہتر ہے, ابھی گھر نہیں آئے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو بھی ان کی عیادت کرے, ابھی تو خیر گھر پہ نہیں ہے, لیکن عیادت کی سنتوں کو کتاب میں پڑھ لے, اور ہر کوئی جا کر ایک دم سر پر سوار نہ ہو جائے, نہ ٹیلی فون کرے, احتیاط کے ساتھ جب خیر سے معلوم ہو جائے کہ خیر سے وہ گھر آ گئے, پھر ان کی ایک ایک کر کے عیادت کی جائے. جس سے اور عیادت وہ شخص کرے, یہ عیادت کا خاص اصول ہے کہ عیادت وہ شخص کرے جس کو دیکھ کر بیمار کو تسلی ہو, خوشی ہو, اور جس کو شک ہو کہ مجھے دیکھ کر اس کو غم ہوگا, تکلیف ہوگی, وہ ہرگز نہ جائے, بلکہ وہ ان کے لیے اپنے گھر ہی پر دعا کرے, یہی اس کی عیادت ہے. اور اسی طرح ہمارے مولوی جلیل صاحب کے گھر میں گھر والی بھی بیمار تھی, اور بچے کو بھی تکلیف ہو گئی, وہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور ان کی نواسی بھی شدید علیل ہو گئی تھی. اور بھی جو بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے فرمائش کی ہے, نہیں بھی کی, اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اسپتالوں سے اور مہنگی مہنگی دواؤں سے اور مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے اور مصیبت سے اور آفات سے اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور اللہ ڈاکٹروں کو آپ اور جگہ سے اور دروازوں سے روزی عطا فرما دے, ضروری تھوڑی ہے کہ آپ مریضوں ہی سے ڈاکٹروں کو روزی پہنچائیں. اے اللہ امراض سے ہماری حفاظت فرما, ڈاکٹروں کو کسی اور دروازے سے روزی عطا فرما دے. اسپتالوں میں جو اسٹاف ہے اللہ ان کی بھی روزی ہے, تو اے اللہ ان کو بھی اور دوسرے دروازوں سے برکت دے دیں. اے اللہ تمام مسلمانوں سے بیماریوں کو اٹھا لیں اور صحت کی نعمت سے سرفراز فرما دے. اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی تنگی پریشانی ہو, اے اللہ اس کی تنگی کو پریشانی کو دور فرما, مصیبتوں کو آفتوں کو اللہ ٹال دے. اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی خصوصاً غزہ اور فلسطین میں جو شہید ہو رہے ہیں اور بھوکے ننگے پھر رہے ہیں, اے اللہ ان کی غیب سے مدد نظر فرما, اے اللہ غیب سے نصرت فرما, اے اللہ ان کی زبردست فتح و نصرت عطا فرما. اور اللہ جو لوگ ان کو ستا رہے ہیں ان کو توفیق توبہ عطا فرما، اے اللہ ان کافروں کو یہودیوں کو ایمان سے سرفراز فرما دے، نادم کر دے اپنی حرکتوں پہ، اور اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ پھر ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں، اور ان کو ذلت ناک موت سے دوچار کر، ذلت ناک عذاب دے، دردناک عذاب دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے اے اللہ، ان بیرونی طاقتوں کو جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان کو آپس ہی میں لڑ جھگڑوا دے، اور ان کے آپس میں اختلاف پیدا کر دے، ایسا لڑوا دے کہ سارے عالم میں ان کی ذلت ہو جائے، ایک ان کو کمینے کا خطاب ملے، ان بدبختوں کو اے اللہ زبردست عذاب سے دوچار کر، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، جہاں جہاں مسلمان اے اللہ پٹ رہے ہیں مظلوم ہیں، اللہ سب کی غیب سے مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق توبہ عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ صراط مستقیم ہم سب کو عطا فرما، اور وہ راستہ جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو، سب مسلمانوں کو عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، ہر مسلمان کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، جس مشکل میں وہ ہے، جس حاجت کا متمنی ہے اے اللہ اس کی تمام جائز حاجتوں کو اور امور میں اس کو بامراد کر دے، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گیا خاندانوں میں محبت ڈال دے، اور خاندانوں سے ناچاکی اور نااتفاقی کو اٹھا لے، شیطان کو اٹھا لے، آپس میں محبت ڈال دے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، میرے پیارے مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت کے اہل دولت صدا سے بیمار ہیں اور دوارز ہیں مختلف، اور شر پسند نے ستایا ہوا ہے، دشمنوں نے ستایا ہوا ہے، حاسدین بھی ہیں، اے اللہ سب کے شر کو دفع فرما دے، تمام حاسدین اور دشمنوں کو دوست بنا دے، اے اللہ معاون بنا دے، توفیق توبہ دے دے، اور اگر اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو وہاں سے دفع کر دے، ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.